اولاد کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ارے ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ آپ بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں قائد سپاہ صحابہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب۔ قائد سپاہ صحابہ حضرت مولانا محمد اعظم طارق صاحب۔
الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لقوم فيهم أبا بكر أن يؤمهم غيره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ معزز علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ ملتان کے غیور کارکنوں سابقہ روایات کے مطابق سالانہ خلیفہ بلا فصل کانفرنس پورے وقار اور احترام کے ساتھ آج 31 دسمبر 1993 بروز جمعہ انعقاد پذیر ہے۔ میں آج کی اس کانفرنس کے منتظمین سپاہ صحابہ ملتان کے تمام عہدیداران و کارکنان کو زبردست خراج تحسین اور شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے خوبصورت انداز میں پہلے سے بڑھ کر وسیع انتظامات کے ساتھ اس کانفرنس کو کامیاب بنایا۔ وقت کی قلت کے باعث مجھ سے جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ابتدان خلیفہ بلا فصل کے عنوان پر چند باتیں عرض کر کے کچھ سیاسی صورتحال پر بھی آپ حضرات کے سامنے اظہار خیال کرنے کا ارادہ ہے۔ خلیفہ بلا فصل اس کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بغیر فاصلے کے مسلمانوں کا خلیفہ کون تھا۔ ہم جب شیعہ کو کہتے ہیں کہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں تو نعرے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، حکومت کو قراردادے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مسلمانوں سے کاٹ رہے ہیں، ہمیں جدا کر رہے ہیں، ہمیں الگ کر رہے ہیں، لیکن 1400 سال قبل شیعت اسی وقت جدا ہو گئی جب اس نے صدیق کی خلافت بلا فصل کو ماننے سے انکار کر دیا. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ رسالت معاد کے تشریف لے جانے کے بعد پوری امت جو بھی کلمہ گو تھا وہ صدیق کے دروازے پہ آیا. تم آج صدیق کے دروازے پر چلے آؤ، ہم تم سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، آج چلے آؤ. لیکن اگر 1400 سال کے بعد بھی تم صدیق کے دروازے پہ نہیں آنا چاہتے، تم صدیق اکبر سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، در صداقت پہ سر جھکانے کے لیے صدیق کو اپنا امام، پیشوا، مقتدا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، ہمارا تمہارا تعلق کبھی قائم نہیں ہو سکتا، ہم اپنی روایت برقرار رکھیں گے اور تمہارے بارے میں اپنا اظہار خیال اسی طرح کریں گے جیسے حق نواز شہید کرتے رہے. دوستو، ایک علمی بات بڑے سادہ سے انداز میں کرنے کے بعد آگے چلتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل ہے، دوسری طرف سے شیعت اپنے کلمے میں، لاؤڈ سپیکر پر، اذانوں میں اگر اعلان کہتی ہے نہیں، خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں بڑی بحثیں ہیں، بڑے دلائل ہیں، بڑے شواہد ہیں، بڑی احادیث ہیں، قرآن کریم کی آیات کے واضح اشارات ہیں، تاریخ ہے، سب کچھ ہے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے اور پورے دنیا کفر کے ان بڑے بڑے مورخوں، مصنفوں، مجتہدوں، نام نہاد ذاکروں سے، اتنا کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ جب نبوت کے بعد خلافت کا انتخاب ہو رہا تھا، حضرت علی امیدوار خلافت تھے، جب خلافت کا الیکشن ہو رہا تھا، یہی کہہ دو، جب خلافت کا انتخاب ہو رہا تھا، اس انتخاب کے وقت امیدوار کون تھے؟ ایک انصاری صحابی کا نام تو آتا ہے کہ انصار صحابہ نے کہا ایک امیر ہمارا، ایک تمہارا، لیکن الیکشن کے اس موقع پر علی المرتضیٰ کا نام نہیں ہے. بھئی الیکشن ہوئے تازہ تازہ، بہت سے ہارنے والوں نے رٹ پٹیشن داخل کر دی، ان کے پیروکاروں نے، ان کے محبت کرنے والوں نے کہا ہم نتیجہ نہیں مانتے. کیوں؟ کہ ہمارا امیدوار نہیں ہارا، دھاندلی ہوئی ہے، ہمارا امیدوار نہیں ہارا، ہرایا گیا ہے، جھرلو کے ذریعے ہم ہارے ہیں. چلو رٹ پٹیشن داخل کرو، دلائل دو، شواہد پیش کرو، اب آگے کورٹ کی مرضی ہے، حکومت کی مرضی ہے، چلو آگے اگر یہ فیصلہ عدالت کی بجائے عوام کے پاس ہے تو عوام تمہارے دلائل سن کے فیصلہ کر دے گی. لیکن دونوں طرف سے دلائل اس وقت ہوں گے جب وہ آدمی رٹ پٹیشن کرے جو الیکشن میں امیدوار تھا، جو الیکشن میں امیدوار تھا. الیکشن ہو گیا, ایک آدمی کہتا ہے میں رٹ پٹیشن داخل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ دھاندلی ہو گئی, مجھے ہرا دیا گیا. بھئی لاؤ تمہارا انتخابی نشان کیا تھا؟ کہتا ہے کچھ نہیں, کاغذات نامزدگی کے وقت تم نے کوئی فیس داخل کرائی؟ کہتا ہے میں نے تو کاغذات ہی داخل نہیں کرائے. وہ جو امیدواروں کی لسٹ ہے ہوئی کوئی تمہارا نام بھی تھا؟ کہتے بالکل نہیں. آپ نے الیکشن کمپین چلائی؟ بالکل نہیں. الیکشن لڑا؟ بالکل نہیں. کسی سے ووٹ مانگا؟ بالکل نہیں. خود کس کو ووٹ دیا؟ جیتے ہوئے کو. اب پٹیشن کس کے خلاف؟ اسی جیتے ہوئے کے خلاف. کیوں؟ کہ یہ جھلو سے مجھ سے جیت گیا ہے. میں نے بڑے سادہ لفظوں میں آپ سے کہا, پوری دنیا شیعہ ثابت کر دے کہ جب صدیق کی خلافت پر بیعت ہو رہی تھی, بیعت دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ جب صدیق کو خلافت کے ووٹ پڑ رہے تھے, اس وقت خلافت کا امیدوار حضرت علی کو ثابت کر دو, پھر آگے مقدمہ ہے, پھر آگے بحث ہے, پھر آگے دلائل ہے. وہ امیدوار خلافت ہی نہیں, وہ الیکشن میں موجود ہی نہیں, وہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے نہیں, بلکہ اپنا ووٹ بھی اپنے گھر والوں کا ووٹ بصورت بیعت صدیق کو دے دیا. صدیق کو. اچھا یہ تو بات یہاں تک, لیکن شیعہ کا مسئلہ اس سے بھی آگے ہے کہ ایک آدمی کو کھڑا کیا, ایک آدمی اپنا ووٹ امیدوار کو دے کر کامیاب ہو جاتا ہے. امیدوار جو ہوتا ہے, چونکہ میں خود امیدوار رہا ہوں, اس کا ایک چیف ایجنٹ ہوتا ہے, چیف سپورٹر. چیف ایجنٹ الیکشن کے دن امیدوار کا قائم مقام ہوتا ہے. اب کوئی آدمی الیکشن کے بعد کہے کہ یہ جو چیف ایجنٹ ہے اسی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, کس نے کی؟ کہ جس کا چیف ایجنٹ ہے. کس نے کی؟ کہ جس کے لیے کمپین چلائی اسی نے اس سے دھاندلی کی. کیسے؟ کہ وہ خود ایم ایل اے بن گیا, اس کو نہیں بنایا. تو چیف ایجنٹ بھی کہے گا کہ یا میں پاگل ہوں یا آپ پاگل ہیں. حضرت علی صرف یہ نہیں کہ وہ امیدوار نہیں تھے, بلکہ علی المرتضی خلافت صدیقی کے چیف ایجنٹ تھے. علی المرتضی صدیق کے صرف ووٹر کا نام نہیں, علی صدیق کے سپورٹر کا نام ہے. علی صدیق کا سپورٹر کیسے نہ بنتا کہ مرض الموت میں پیغمبر اسلام نے علی اور عباس کو بلا کر اپنے ہاتھ ان کے کاندھوں پہ رکھ کر اپنی معیشت میں اپنے ساتھ مسجد نبوی میں داخل کر کے پیغمبر نے علی کو چچا عباس کو صدیق کے پیچھے کھڑا کر کے کہا تھا, ساری دنیا صدیق کو چھوڑ جائے میرے چچا اور علی تم نہ چھوڑنا. ساری دنیا چھوڑ جائے, فراست نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ کل کوئی یہ کہے گا کہ خلافت رشتہ دار کا حق ہے. خلافت تو رشتہ داری میں حضور کا سب سے قریبی رشتہ اپنی اولاد کے بعد, اپنی ازواج کے بعد قریبی رشتہ چاچا سے تھا. کیوں؟ ابو نہیں تھے. قریبی رشتہ دار اگر وراثت جاتی تو کس کو جاتی؟ اگر چچا بھی نہ ہو تو پھر چچا کی, پھر چچا کی. آپ نے چچا کو بھی ساتھ لے لیا, چچا زاد کو بھی ساتھ لے لیا. چچا کو بھی. سوچنے کی بات, نماز کا وقت ہو رہا ہے, حضور نے نام لے کر فرمایا لاؤ علی اور عباس کو, دونوں کو بلایا. کسی اور کو بھی تو بلا سکتے تھے, اتنا ایک جمع غفیر ہے, شمع
نبوت کے پروانے چاروں طرف ہیں. دونوں کو بلایا اور بلایا کب؟ جب ابو بکر امامت کے مصلے پہ کھڑے ہو چکے تھے، جب نماز کی نیت باندھ چکے تھے تب بلایا. بلا کر ساتھ لیا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا. فراست نبوت دیکھتی تھی کہ کچھ لوگ بعد میں یہ بہانہ بھی بنائیں گے تو کل کو یہ نہ کہے کہ علی تو موقع پہ موجود نہیں تھا، عباس موقع پہ موجود نہیں تھے، اگر وہ دونوں ہوتے تو شاید رسول ان کے کانوں میں ایسی بات کہہ جاتے، شاید پیغمبر ان کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے، شاید پیغمبر ان کے لیے کوئی تحریر لکھ کر چلے جاتے، شاید رسول ان کے لیے کوئی سند دے دیتے. رسول اللہ نے دونوں کو بلایا، دونوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر، اپنے آغوش میں لے کر صدیق کے پیچھے کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ چچا میں تیرا امام بھی وہی ہے جو رسول نے کھڑا کیا ہے. علی دیکھ لو، میرے جانے کے بعد تمہارا امام ابو بکر ہے. اچھا پھر دوسری بات، صرف ایک بات پوری دنیا شیعت یہ ثابت کر دے کہ جب پیغمبر کے وصال کے بعد چھ مہینے حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی تو فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا، کفن کس نے پہنایا تھا، پیغمبر کی لخت جگر حسنین کی امی کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اگر دختر رسول کو غسل دینے کے لیے صدیق کے گھر والی آئی، زوجہ صدیق نے فاطمہ الزہرا کو غسل دیا، کفن پہنایا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، صدیق اکبر ساتھ تھے، جنازے کی صفیں بنی تو خود آپ نے فرمایا علی آگے بڑھو، پیغمبر کی بیٹی حسنین کی امی اپنی زوجہ محترمہ کا جنازہ پڑھاؤ. تو علی المرتضیٰ نے کہا آپ کیا فرماتے ہیں، میرے کانوں میں ابھی وہ الفاظ گونج رہے ہیں جو رسول اللہ نے فرمائے تھے، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم کے لیے جائز نہیں کہ امامت کوئی دوسرا کر جائے. اگر صدیق کو امام نہیں مانتے تو پھر بتلاؤ فاطمہ کے جنازے کا کیا بنے گا؟ صدیق کو امام نہیں مانتے تو علی المرتضیٰ کی اقتدا کا کیا بنے گا؟ اور صرف اتنی بات، کوئی آدمی ثابت تو کرے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 سال کے عرصے میں 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت صدیق کے، پھر 10 سال حضرت فاروق اعظم کے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے، 24-25 سال کے اس عرصے میں کبھی کہا ہو اوہ خلافت تو میری تھی وہ اسے چھین لی گئی؟ چھوڑیے جب خود خلافت ان کو مل گئی، وہ خود خلیفہ بن گئے، خود اقتدار ان کے پاس لوٹ آیا، زمام اقتدار انہیں مل گئی، انہوں نے کبھی کہا ہو آج میرے پاس خلافت آ چکی ہے، میں خلیفہ تھا، میں اس کے مستحق تھا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، تم ایک ثابت نہیں کر سکتے، ہم ہزاروں واقعات سینکڑوں حوالے ثابت کر سکتے ہیں کہ جب خلافت صدیق کے پاس ابو علی کے پاس آئی تو رو رو کے کہا کرتے تھے ابو بکر عمر نے خلافت میں وہ نقوش چھوڑے ہیں کہ علی کے لیے ان نقوش کو قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہے، اے کاش آج ابو بکر ہوتے، اے کاش آج عمر ہوتے، امت کے وہ محسن ہوتے. جب سوال کیا گیا کہ آپ بہادر ہیں یا صدیق اکبر بہادر ہے، فرمایا بہادر تو میں بھی ہوں، شیر خدا تو میں بھی ہوں، تلوار کا دھری تو میں بھی ہوں، مرد میدان تو میں بھی ہوں، اور جب جسم کا سینہ پانی ہو رہا تھا، جب پتھر دے لوگ پھسر رہے تھے، اور جب ہر ایک کا پتا پانی بنتا جا رہا تھا، صدیق وہ تھا جو آگے بڑا نبوت کا دامن پکڑا. اور پھر اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین خلافت چھین لینے کی وجہ سے اتنے ہی بڑے معاذ اللہ تمہاری نظروں میں مجرم ٹھہرے، تو مجھے یہ بھی تو بتلا دیا جائے، کیوں نہیں بتاتے آج امت کو کہ کرب و بلا کی وادیوں میں کون کون سے لاشیں ترپے؟ آج تم کربلا کی وادی کے شہید علی اصغر کا نام تو لیتے ہو، آج تمہیں چھوٹے چھوٹے بچے اون و محمد کی تلواریں تو نظر آتی ہیں، آج تمہیں علی اکبر کا لاشا تو نظر آتا ہے، عباس رمناک کے کٹے ہوئے بازو تو نظر آتے ہیں، کیوں نہیں بتاتے کہ سب سے پہلے حسین کی آنکھوں کے سامنے جوان بھائی جو قربان ہوا تھا اور اس کا نام ابو بکر تھا، دوسرے کا نام عثمان تھا، تیسرے کا نام علی، دوسرے کا نام عمر تھا، تیسرے کا نام عثمان تھا، یہ تینوں علی کے بیٹے تھے، حسین کے بھائی تھے. 72 تن کے نام گنوا دو. اگر ذاکر کربلا کے میدان میں ابو بکر عمر عثمان کا نام لے گا، سامنے بیٹھی ہوئی دنیا کھڑی ہو جائے گی، کہے گی اگر ابو بکر عمر عثمان کربلا میں بھی پہنچ گئے تو چلو پھر ڈیرے کہیں اور لگاتے ہیں. آج تمہیں بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں، ہم متاثر نہیں، اس سے بڑا تاثر کیا ہو سکتا ہے؟ آج جیسے آپ کے ملک میں شاید حکمرانوں اور انتظامی اور افسران کے لیے یہ مسئلہ کوئی عام سا مسئلہ ہو، یہ کوئی فروعی مسئلہ ہو، اس مسئلہ کی اہمیت، اس مسئلہ کی نزاکت اور ضرورت کا احساس اس بات سے کیا جائے جس طرح آج ملک پاکستان میں قائد اعظم کو بانی پاکستان کہا جاتا ہے. اگر کوئی آدمی جلسوں میں، جلوسوں میں ہر روز 3 مرتبہ لاؤڈ سپیکر میں یہ اعلان کرے کہ بانی پاکستان قائد اعظم نہیں بلکہ گاندھی تھا، بانی پاکستان قائد اعظم نہیں نہرو تھا، بانی پاکستان قائد اعظم نہیں کوئی اور تھا، تو تم کہو گے تاریخ مسخ کرنے کی کوشش ہے، تم کہو گے 10 سال قید کر دو قائد اعظم کی توہین ہے، تم کہو گے پاکستان میں رہ کر یہ بات کرنا بغاوت کے مترادف ہے. اگر پاکستان میں قائد اعظم کی بجائے گاندھی اور نہرو کو بانی پاکستان نہیں کہا جا سکتا، تو ملت اسلامیہ میں، عالم اسلام میں صدیق کو پیغمبر کے بعد امت کا والی، امت کا خلیفہ، امت کا محسن کہے بغیر کسی اور کا نام لینا یہ اسلام سے بغاوت ہے، یہ دین کی سعادت توڑنے کے مترادف ہے، یہ اسلام کی سعادت پہ حملہ ہے، یہ قائد نظریات کو پامال کرنے کے مترادف ہے. اس شخص کا اسلام سے، دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں. وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے، وہ تا قیامت کافر رہے گا جو صدیق کے دروازے پر سر نہیں جھکاتا. اور یہ بات ذہن میں رکھے، آج بعض محتاط قسم کے علماء، مجھے سمجھ نہیں آتی، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم محتاط ہیں، غیر محتاط ہم ہی نظر آئیں، ہم محتاط ہیں، تم محتاط ہو، صدیق کی خلافت غیر محتاط ہو گئی، تم محتاط کے بندوں میں، احتیاط کے پہلوؤں اور احتیاط کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو. تمہیں صدیق کی خلافت غیر محتاط نظر آئی, تمہیں اصحاب رسول کا تقدس غیر محتاط نظر آیا. آج تو کہتے میری قلم میں بڑا احتیاط ہے, میرے زبان میں بڑا احتیاط ہے, میں تیرے اس احتیاط کی کوئی قدر نہیں کرتا, میں تیرے اس احتیاط پہ ادھر لعنت کرتا ہوں جو تیرا احتیاط صدیق کے دشمن کو تحفظ دیتے, جو تیرا احتیاط فاروق کے دشمن کو تحفظ دیتے. تیرے اس احتیاط کے قلم کو میں توڑنے عبارت سمجھتا ہوں جو تیرا قلم صدیق کے عظمت کی پاسوری کرنے کی بجائے دشمن کو جرات دیتے, موقع دیتے کہ وہ یہ بات کہہ کے جان چھڑا لیتے. کوئی بات نہیں, یہ تو فضیلت کی بات ہے, کوئی بات نہیں, یہ تو خلافت کا جھگڑا ہے, یہ کفر ایمان کی بات نہیں. صدیق کی خلافت پر امت کا اجماع ہے, صدیق کی خلافت پر امت کا اجتماع ہو چکا ہے, صدیق کی خلافت پر پیغمبر کی نس ہے, صدیق کی خلافت پر قرآن کے اشارے ہیں. خلافت صدیق کا منکر دین کا منکر ہے. بات اسی پر نہیں, جو صدیق کو خلیفہ نہیں مانتا وہ پھر صدیق کو غاصب مانتا ہے, وہ پھر صدیق کو ظالم مانتا ہے. جتنی دنیا شجت ہے وہ صرف خلافت میں نہیں جھگڑتی, وہ کہتی ہے خلافت تو علی کا حق تھا, ابو بکر نے چھین لیا, قرآن بدل دیا, شریعت کا نظام تبدیل کر دیا, کفر کو رواج دیا, بہانہ خلافت کا. پھر یہاں تک کہہ جاتی ہے نبی کا دین اس کی شکل بدل گئی, پیغمبر کے جانے کے بعد جس جس نے ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کی وہ مرتد ہو گئے, وہ سارے کے سارے زور سے زور سے, کوئی نرمی نہیں. ایسے نہیں, ایسے بھی ایک زبان سے میرے ملک میں کافر 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 قلبی کافر عجمی کافر شیعہ پہ لعنت, شیعہ پہ لعنت, شیعہ پہ لعنت, شیعہ پہ لعنت, شیعہ پہ لعنت. گزشتہ سال میں نے اسی جگہ پر کہی تھی جب دور تھا اس فرعون کا جو کہا کرتا تھا میں پھانسی پہ لٹکا دوں گا, اگر اب فرعون نہیں آ گئی ہے تو اسی اس دور چ بھی وہی آخری ہیں جو اس دن آپ سنے. کچھ باتیں یہ عنوان ہی اتنا ہے کہ میں اسی پر سیر حاصل بحث کروں, صرف واقعات نہیں, چند اہم اہم باتوں کو لے کر تو اسی پر چلا جا سکتا ہے, لیکن کچھ سیاسی حالات کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. آج کہتے ہیں مولوی بے نظیر کو لے آئے, تم لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو, تمہارے بیان ہیڈ لائنوں سے چھپتے ہیں, پیسہ دولت تمہارے پاس ہے, تم لوگوں کو چکر دے سکتے ہو, لیکن ہمیں کیسے تم بے راہ روی کا شکار کر سکتے ہو. جاؤ حیدر وائی کی قبر سے پوچھو, جاؤ سابقہ گورنر میاں عدل سے پوچھو, جاؤ نواز شریف سے پوچھو, تم جب ہمارے پاس آئے تھے ہم نے تم سے کہا تھا قوم سے معافی مانگو شریعت مل کے ساتھ مذاق کرنے کی, قوم سے معافی مانگو سود کے حق میں اپیل کرنے کی, قوم سے معافی مانگو 30 مہینوں تک اسلام کے نفاذ عمل میں نہ لانے کی, قوم سے معافی مانگو علماء کو جیلوں میں بند کرنے کی, قوم سے معافی مانگو دینی جماعتوں سے بغاوت کرنے کی, قوم سے معافی مانگو بے حیائی فحاشی کے پھیلانے کی, قوم سے معافی تم مانگ لو ہمارا تمہارا اتحاد ہے, ہم تمہاری وکالت کریں گے, قوم سے معافی لے دیں گے, اتحاد کے ساتھ الیکشن لڑیں گے, بے نظیر کبھی نہیں آئے گی. تو ہمیں کہا گیا, ہمیں کہا گیا معافی بھی نہیں مانگیں گے, اتحاد بھی نہیں کریں گے, مسلم لیگ کلی 2/3 سیٹیں لے جائے گی, 2/3 صرف مسلم لیگ لے گی, ہمیں ضرورت ہی نہیں اتحاد کی. تم کہتے تھے ہم دو تہائی لے جائیں گے تو ہمیں کہا گیا, ہمیں کہا گیا معافی بھی نہیں مانگیں گے, اتحاد بھی نہیں کریں گے, مسلم لیگ کلی دو تہائی سیٹیں لے جائے گی, دو تہائی صرف مسلم لیگ لے گی, ہمیں ضرورت ہی نہیں اتحاد کی. تم کہتے تھے ہم دو تہائی لے جائیں گے, کہاں ہے دو تہائی؟ میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں دینی جماعتیں تیار تھی, تین مرتبہ انہوں نے وعدہ مخالف خلافی کی, وقت طے ہوا کہ فلاں دن بیٹھ کر اتحاد کو عملی شکل دے کے اعلان کر دیں گے. وہیں سے ملاقات کے بعد ہم مقررہ وقت پر گئے, یہ لوگ فرار ہو گئے. پھر میاں عزت سے ملاقات ہوئی, لسٹیں ایک دوسرے کو دی, وقت مقرر ہوا, خدا کی قسم یہ فرار ہو گئے. مذاق اڑایا انہوں نے دینی جماعتوں کا, انہوں نے حقارت کی نظر سے دیکھا دینی جماعتوں کو. جب ہم اس یقین پر آ گئے کہ یہ لوگ دینی جماعتوں سے بالا ہو کر تنہا پرواز کرنے کا شوق رکھتے ہیں, ہم نے کہا پھر یہ بھی دیکھ لو, پھر یہ بھی دیکھ لو. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ہمیں کیا نقصان ہوا؟ سابقہ دور میں ہمارے 4 ایم پی اے تھے, اب ہمارے 8 ایم پی اے ہیں. ہمیں کیا نقصان ہوا؟ سابقہ دور میں ہمارے پشتوں کے بولنے والے مگر اردو پر عبور نہ رکھنے والے بزرگ عمر رسیدہ رہنما تھے, ہم نے ان کو آرام کے لیے گھر بھیج دیا, جوانوں کو کام کے لیے اسمبلی بھیج دیا. اب ہم مولانا فضل الرحمان کو لے کر آئے ہیں, اب ہم مولانا عبدالغفور حیدری کو لے کر آئے ہیں, اب ہم قاری فضل اللہ کو لے کر آئے ہیں, اب اعظم طارق آیا ہے. تمہیں بتلائیں گے کہ اسمبلی کیسے چلتی ہے. ہوا ہوگا جس کا نقصان ہوا ہوگا. ہمارا کوئی نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں. اب باتیں کرتے ہیں کہ جی ووٹ کیوں نہیں دیا ہمیں, بے نظیر کو بھی نہیں دیا, ہمیں بھی نہیں دیا, ووٹ کس لیے تھا؟ تم دنیا کو دھوکہ دیتے ہو. بتلاؤ جتوئی کے گھر اسلام آباد میں جب میں مولانا فضل الرحمان جتوئی بگٹی نصر اللہ اور نواز شریف تم تھے, ہم نے آپس میں معاہدہ کیا تھا کہ یہ افاٹا کے ارکان ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, این ڈی اے کے 5 ووٹ ہیں, ہمارے 6 ووٹ ہیں, اور اسی طرح دو مفتی کے ووٹ تھے, طے ہوا تھا 20 ووٹ ہم تمہیں دیں گے. تم نے کہا تھا 74 ووٹ ہمارے ہیں, 94 ووٹ بن گئے تھے. اب ہم نے طے کیا 6 ووٹوں کی اور ضرورت ہے, تو نواز شریف نے کہا کوئی وقت نہیں, آپ چھوڑیے 8 ووٹ میرے پاس اقلیت کے میری جیب میں ہیں, 102 ووٹ ہمارے پاس ہیں. ہم نے کہا ہم تمہیں 20 ووٹ دیں گے, سپیکر تمہارا جیتے گا, ڈپٹی سپیکر تمہارا جیتے گا, لیکن سنو جو طاقت تمہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا چکی ہیں وہ تمہیں نہیں آنے دیں گی, وزارت عظمیٰ ہمارا مسئلہ, ہم جیتے یا ہارے. طے ہو گیا ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے ہمارے سپیکر ڈپٹی سپیکر جتاؤ وزارت عظمیٰ کے لیے, ہم تمہارا تعاون کریں. پھر جب ووٹ پڑے, سوال ہے نواز شریف سے اپنے 4 ووٹ قومی اسمبلی کے اسمبلی سے باہر کیوں رکھے, 4 ووٹ کیوں باہر رکھے, وہ 8 ووٹ کہاں ہیں جو آپ نے کہا تھا میرے جیب میں ہیں؟ ہم نے تمہیں 20 ووٹ دیے, تمہارے 68 ووٹ پول ہوئے, 2 ووٹ ولی خان کے ووٹ پول ہوئے, 90 ووٹ کل نکلے اور 16 ووٹوں سے وہ جیت گیا. اگر 8 ووٹ ان کے پاس آ جاتے تو جیت ہماری ہوتی, سپیکر بھی جیتتے, ڈپٹی سپیکر بھی جیتتے, آگے وزارت عظمیٰ بھی جیتتے. چلو وہ چھوڑیے, پنجاب میں کیا ہوا؟ ان کے پاس 92 سیٹیں, تمہارے پاس 105, انہوں نے 92 سے بڑھا کر 130 کر لی, تمہاری 106 نہ ہو سکی. بٹو کے ساتھ کون سا گوند تھا جو اس کے ساتھ لوگ چپٹ گئے؟ تمہارے پاس نفرت کی کون سی بات تھی جو تمہارے پاس آیا کوئی نہیں؟ اب میری اٹھاڈل کہاں تھا؟ اب سوات کے وہ سیر کہاں تھی؟ اور تمہارے ہیلی کاپٹر کہاں تھے، تمہارے پیسے کہاں تھے؟ تم دنیا کو بتلاؤ، نہ بتلاؤ، میں بتلاتا ہوں کہ تمہیں فوج کی اس آنکھ نے بزدل بنا دیا تھا، تمہیں امریکہ کے سفیر نے بے غیرت بنا دیا تھا، تم امریکہ کی پہلی آنکھ دیکھ کر، تم فوج کی ایک بات سن کر ڈرپوک بن کے گھر میں بیٹھ گئے تھے، جب ہم نے دیکھا تم اپنی ذات کے لیے بھی مخلص نہیں ہو، بے نظیر کو ووٹ نہ دینا میرے مذہب کا تقاضا تھا، تیرے جیسے غیر مخلص کو ووٹ دینا یہ حماقت تھی، ہم اس حماقت سے باز رہے۔ یہ باتیں کسی اور کو کرو، بات کرو ہمارے ساتھ میدان میں، اسی طرح کا جلسہ کر لیتے ہیں، تمہاری ملاقاتیں، تمہاری ویڈیو کیسٹیں، تمہاری باتیں، قرآن ہاتھ میں لے کر تم بتاؤ، قرآن ہاتھ میں لے کر ہم بتاتے ہیں کہ بے نظیر کے راستے کس نے صاف کیے، الیکشن سے پہلے سے لے کر الیکشن کے بعد تک، اور پھر ہمیں کہتے ہو جب صدر کا الیکشن ہوا، صبح کو الیکشن ہونے والے تھے، وسیم سجاد کے لیے تم آئے، ہم نے کہا دیتے ہیں ووٹ، لے کر اپنے ووٹ گنواؤ، وسیم سجاد نے کہا فکر کی بات نہیں، 78 ووٹ اگر کوئی بھی قومی اسمبلی میں ہمیں نہ دے، 78 ووٹ ہمارے ہیں، 60 ووٹ سینٹ کے ہیں، 78 اور 60 کتنے بن گئے، 138 نکلے کتنے، 106 نکلے کتنے، میرا ان سے سوال ہے تمہارے اپنے 32 ووٹ کہاں گئے رات و رات، ہمیں مت کہو تم اپنے ووٹ پیش کرو، بکاؤ مان، راتوں رات بکنے والی قوم، غیروں کی میری نظریں دیکھ کر جھک جانے والے لوگ، آج ہمیں کہتے ہیں ہم بے نظیر کو لائے، تم اطاعت کر لیتے یا تم اپنی بات پہ پورا اترتے، آج یہ دور قوم کو دیکھنا نصیب نہ ہوتا، لیکن میں اب کہتا ہوں اگر تم بے نظیر کے اتنے مخالف ہو، آؤ میدان میں نکلو، خون ہم دیں گے۔ نکلو میدان میں، تمہیں بوسنیا کے مسلمان تو یاد آ گئے، تمہیں اور تو سب کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن میدان میں تو آؤ، تم سمجھتے ہو ہم اب میدان میں آئے تو لوگ ہم پر یقین نہیں کریں گے، لوگ پوچھ لیں گے بے نظیر تے بری لگ دیے، آپ تو حسین چنگی لگ دیے، لوگ پوچھ لیں گے بے نظیر تو بری لگتی ہے، تم نے سرحد میں جا کر بیگم نسیم ولی خان کو کہا کہ تم وزیر اعلیٰ بن جاؤ، وہ ٹھیک ہو گئی، تامینہ گلزارہ کے تو کسی اب آپ کو یاد نہیں، خدا کی قسم ایک بات کہتا ہوں، ہم اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا شروع شروع کا جو اجلاس ہوا ہے حلف کا، میرا نام، میں پہلی سب میں تھا، میرے پیچھے والی کرسی نواز شریف کی تھی، ادھر سے تہمینہ دلدانہ آئی، ادھر سے بیگم شناز آئی، نواز شریف کہنے لگا ہماری جو تہمینہ ہے نا یہ گریس فل ہے، یہ گریس ہے، یہ عورت کی قیادت کے خلاف آئیں گے، یہ طلاق کے لیے دھوکہ تھا، اور آج کہتے ہو اعظم طارق نے بے نظیر سے ملاقات کر لی، ملاقات ہو گئی، وہ تو روزانہ اسمبلی میں ہوتی ہے، مجھے اس نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ میرے ساتھ والی کرسی پر آئے، میں کہ کوئی اور تو آ سکتا ہے، ہم نہیں آ سکتے، اس سے بات کرنا نہ کریں، بلکہ میں نے عالم دین، ایک عالم دین اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر، میں نے بعد میں کہا، میں نے کہا یہ علماء کی شان کے خلاف ہے، آپ بات کریں الگ بیٹھے، کرے بات ہمارے ساتھ دس مرتبہ کر لے، میں نے کہا بعد میں بات کرنا، نابی میں کر لے، بات ہوئی، اس کا پہلا سوال تھا آپ اتنی کم عمری میں اتنے اہم عہدے پہ کیسے آئے، میں نے کہا میں اتنی کم عمری میں اتنے اہم عہدے پر صحابہ کے صدقے آئے، صحابہ کے صدقے آئے، اس نے کہا کیسے، میں نے کہا سپاہ صحابہ اصحاب رسول کی جماعت کا دفاع کر رہی ہے، دافظ ناموس صحابہ کے لیے کار بند ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور پوری دنیا میں شیعت اصحاب رسول سے امت کا اعتماد ختم کرنے کے لیے، صحابہ کو بدنام کر کے اسلام کی عمارت گرانے کے لیے سرگرم عمل ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے خمینی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے ابو بکر عمر مومن نہیں ہے. کہنے لگی نہیں میں نہیں جانتی. میں نے کہا اس کی کتابوں میں ہے، اگر اس نے ابو بکر عمر کو کافر کہا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کافر کہتے ہیں جو اسے اپنا امام مانے، اس کو کافر کہتے ہیں. ہم پوری دنیا شیعہ کو کافر کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ بات نہ کہی ہو اللہ مجھے یہی غرق کر دے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے قائد یہ فرمایا کرتے تھے بے نظیر ایک شیعہ کافر عورت ہے، اس کا تختہ الٹنا عین ایمان ہے. یہ ہے ملاقات، یہ ہے ملاقات کی بات، یہ نہیں. حضور آپ کی زلفے کیسے پیاری ہیں، کمال ہے آپ کے ابو ڈیڈی کی کیا باتیں ہیں. یہ ملاقاتیں نہیں، یہ ملاقات ہے. پہلا سوال، اتنی کم عمری میں یہاں تک کیسے صحابہ کے سلیقے سے؟ تجھے میرے قائد شیعہ کہتے رہے اور تیرا تختہ اٹھنا عبادت کہتے رہے. کہنے لگی میں تو شیعہ نہیں ہوں، میں تو شیعہ. میں نے کہا آپ کیا ہیں؟ کہنے لگی حنفی سنی. ہر خدا کی قسم حنفی سنی. میرے ابو حنفی سنی تھے، میں بھی حنفی سنی. میں نے کہا آپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ آپ کا نکاح کہ کہنے لگے اس سنی نے پڑھایا ہے جو ہمارا گاؤں کا مولوی ہے. میں نے کہا اچھا آپ نے بلاول اس پہ پنجہ کیوں لگایا ہے؟ کہنے لگی وہ آصف نے لگایا. میں نے کہا آصف کون ہے؟ کہنے لگی وہ تو شیعہ ہے. میں نے کہا ہمارے نزدیک شیعہ اور مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا. لگی امریکہ کی لابی ہے، اصل امریکہ کی لابی، امریکہ لڑا رہا ہے. میں نے کہا امریکہ خمینی سے کتابیں لکھوا رہا ہے، امریکہ شیعہ کو کہہ رہا ہے کہ صحابہ کو گالیاں دو. اگر یہ بے غیرت امریکہ کے کہنے پر اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں تب بھی کافر ہیں، شیطان کے کہنے پہ دیتے ہیں تب بھی کافر ہیں، اپنی مرضی سے دیتے ہیں تب بھی کافر ہیں. کہنے لگی میں اسلام، میں دین کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں دین کی. میں نے کہا آپ استعفیٰ دے دیں، اس سے بڑی کوئی خدمت ہی نہیں. آپ ابھی وہ بھائی چڑھ جاتا ہوگا جس پر اس کا جادو کا رنگ چڑھ جاتا ہوگا، ہو جاتا ہوگا سحر میں مبتلا جس پہ اس کا چلتا ہوگا، جن پہ رنگ حق نواز کی رات کا چڑا ہے وہ قوم بیڑی پیار سکتی ہے، ہتھ کڑی پیار سکتی ہے، جیلوں میں جا سکتی ہے. وہ نوجوان گولیوں سے سینہ چھلنی کروا سکتا ہے اور اس پہ کسی کا رنگ نہیں چڑھتا. اور سنو آخری بات آپ سے کہتا ہوں، دور اندیشی پر میں اپنی بات کہتا ہوں، تیار ہو جائیے، کمر بستہ ہو جائیے، مستقبل آپ کا منتظر ہے. اسی سال یا آنے والے سال کے شروع میں ایک کردار پاکستان کی دھرتی پر اب آپ نے ادا کرنا ہے. اگر میں یہ کہوں تو بہ جانا ہوگا. آنے والے وقت میں سپاہ صحابہ اس قوم کی رہبر ہوگی، آنے والے وقت میں تیری قیادت تیرے پاس ہوگی، آنے والے وقت میں چاؤ کے تخت الٹنے کے لیے، آنے والے وقت میں فرعونوں کو کافروں کردار تک پہنچانے کے لیے، آنے والے وقت میں ہر چوک ڈاکو ڈیرے کو اس کے مقام تک پہنچانے کے لیے قوت تیرے پاس ہوگی، جرات تیرے پاس ہوگی، ہمت تیرے پاس ہوگی، جسارت تیرے پاس ہوگی، اقتدار تیرے پاس ہوگا. اس کے وقت بیداری یہی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.